وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناؤں گا. بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور اسے ہر چیز کے اسباب عطا کیے تھے، تو وہ ایک راستے پر چلا. یہ آیات قرآن کریم کے ایک اور انتہائی پر اسرار اور طاقتور کردار ذوالقرنین کا تعارف کراتی ہیں. مکہ کے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لینے کے لیے آپ سے ان کے بارے میں سوال کیا تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیا. پچھلا واقعہ علم کے بارے میں تھا، یہاں اقتدار کے بارے میں ہے کہ علم والے کیسے کام کرتے ہیں اور جن کو اقتدار یا کوئی ذمہ داری ملی ہوتی ہے ان کو کیسے کام کرنا چاہیے. ذوالقرنین ایک عظیم عادل بادشاہ تھے، انہیں اللہ نے بے پناہ قوت اور وسائل عطا کیے تھے. وہ کوئی عام فاتح نہیں تھے بلکہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے جنہوں نے زمین پر انصاف قائم کیا تھا. ان کے پاس دو طاقتیں تھیں، زمین میں تمکین مکنا لہو اور وسائل سببا، اور ان کی حکومت بڑی مضبوط تھی. اب یہ نہیں تھا کہ اس حکومت کو پا کر وہ آرام سے بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے اپنے وسائل اور اسباب استعمال کیے اور اپنی مہمات کا آغاز کیا. انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ وسائل دے، ریسورسز دے، تو پھر انسان کو صرف عیش و عشرت سے کام نہیں لینا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ کچھ کرنا چاہیے. لہٰذا انہوں نے خاص سمت مغرب کی طرف اپنا سفر شروع کیا. اور پھر ذوالقرنین کا صرف اتنا واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے جس میں ہمارے لیے ہدایت اور سبق تھا. سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کچھ واقعہ بس بتائیں گے، ساری کہانی نہیں، کیونکہ قرآن کا انداز یہی ہے کہ جو مطلب کی بات ہو بس اتنی کرو. اور پھر اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مادی ترقی، قوت، اقتدار کوئی بری چیز نہیں اگر اسے صحیح کام میں لگایا جائے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئه، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچ گیا، یعنی مغرب کی طرف سفر کیا، تو اس نے اسے ایک کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا. پانی کے پار اگر آپ سی سائڈ پہ بھی دیکھیں نا، جب سورج غروب ہوتا تو لگتا پانی کے اندر جا رہا ہے. اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تمہیں اختیار ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا یہ کہ تم ان کے معاملے میں اچھی روش اختیار کرو. ذوالقرنین نے تین سفر کیے تھے اور ان میں سے یہ پہلا سفر تھا، یعنی مغرب کی طرف اتنا سفر کیا کہ خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گئے، آگے سمندر یا دلدل کا علاقہ تھا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا بھی ایک امتحان لیا اختیار کی شکل میں، کہ ان کو مکمل اختیار دیا، کیونکہ انہیں وہاں پر ایک ایسی قوم ملی کہ جس کے ساتھ وہ چاہتے تو ظلم کا معاملہ کرتے اور چاہتے تو احسان کا معاملہ کرتے. جس شخص کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ کہیں بھی پہنچ جائے وہ عدل کو نہیں چھوڑتا، وہ جسٹس کو پیچھے نہیں چھوڑتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس اختیار کو اپنی مرضی کے بجائے اصول پر استعمال کیا. کہا جو ظلم کرے گا اسے سزا ملے گی، جو نیکی کرے گا اسے بہترین بدلہ ملے گا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اس نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا، تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہترین جزا ہوگی، اور ہم اسے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے. پھر وہ ایک اور راستے پر چلا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں عدل کا ایک اظہار ہو رہا ہے، اور وہ کیا کہ جو اچھا کام کرے اسے اس کی محنت کا پورا صلہ ملے، اور اس کے لیے کام میں آسانی پیدا کرے، یعنی حکومت ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان پہ ٹیکسوں کا یا قوانین کا بے جا بوجھ نہ ڈالا جائے، جو لوگ قوم کی خدمت کریں یا اچھے اچھے کام کریں، یعنی قوم اپنے ہیروز کی قدر کرے، یعنی جو وقت کی حکومت ہو. اور مومن حکمران جو ہے نا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، اپنے سے نہیں صرف، اور اسی سے تربیت ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایک متحرک لیڈر بھی تھے، اور پھر اپنے ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے ایک اور سفر شروع کیا نئی منزلوں کی طرف. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا، پہلے مغرب کی طرف سفر تھا اب مشرق کی طرف، تو اس نے اسے ایسے لوگوں پر طلوع ہوتے پایا کہ جن کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کے لیے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی. واقعہ اسی طرح تھا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم نے اس کا علم سے احاطہ کر رکھا تھا. پھر وہ ایک اور راستے پر چلا. اب یہاں دوسرا بڑا سفر پیش آتا ہے جو ایسٹ کی طرف تھا. مغرب کی فتوحات کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کے دوسرے کنارے کا رخ کیا، جہاں زندگی کی مادی سہولیات بالکل نہ ہونے کے برابر تھی اور جہاں خشکی کی حد ختم ہو رہی تھی. وہاں بسنے والی قوم انتہائی سادہ اور قدیم طرز زندگی اولڈ فیشن لائف سٹائل پر تھی. ان کے پاس نہ پہننے کو کپڑے تھے، نہ رہنے کو مکانات، نہ ہی کوئی درخت، نہ پہاڑ جو انہیں سورج کی تپش سے بچا سکے. تہذیب سے، سیولائزیشن سے بالکل دور قوم تھی. تو ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا، فوج تھی، طاقت تھی، وسائل تھی، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر تھا. اور ذوالقرنین نے اس قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی عدل و انصاف کیا جیسے پچھلی قوم کے ساتھ کیا. انہوں نے ان کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا. اور پھر اس کے بعد ذوالقرنین نے ایک اور سفر اختیار کیا، ہمت ہار کے بیٹھ نہیں گئے بلکہ کمر کس لی. اس جملے کی 3 دفعہ تکرار ہوئی ہے، ثم اتبع سببا. اور مشرق کی طرف آنے والے واقعے میں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ایک اچھے لیڈر کے لیے سب قومیں برابر ہوتی ہیں. کچھ بہت ترقی یافتہ ہوتے ہیں جیسے وہ مغرب والی قوم تھی، اور کچھ بالکل سادہ جیسے مشرق کی یہ قوم. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس قوم کا ذکر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ زندگی صرف مادی سہولیات کا نام نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ محیط ہے. انسان کو انسانیت کی خدمت کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اگر ریسورسفل ہے تو اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے. ایک مہم ختم کر کے، ایک کام ختم کر کے اگلی مہم کی طرف نکل پڑنا چاہیے. جب تک انسان کو زندگی ملی ہے، صحت ہے، طاقت ہے، ریسورسز ہیں، تو انسانیت کی خدمت کا سفر جاری رہنا چاہیے. اور یہ جتنے بھی ریسورسفل لوگ ہوں ان سب کو اپنے ریسورسز انسانیت کی خدمت میں لگانے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر پہنچے، اور جو لوگوں تک خیر پہنچے کہ وہ واپس ان تک آئے گی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اب یہ تیسرا سفر ہے ان کا. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما قوما لا یکادون یفقهون قولا. یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں یعنی دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایسے لوگوں کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھے، ان کو زبان ہی نہیں سمجھ آ رہی تھی لیکن پھر بھی اشاروں کے نام سے بات سمجھائی. انہوں نے کہا ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد کرتے ہیں، تو کیا ہم تمہارے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو. اب آپ دیکھیے کہ ایسی جگہ پہنچے ہیں جہاں واقعی لوگ ان کی مدد کے محتاج تھے، اور یہی ان کے سفر کا مقصد بھی تھا، انسانیت کی خدمت. اور جہاں گئے وہاں زبان بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی، تہذیب سے بھی دور تھے یہ لوگ. ان لوگوں کے لیے مشکل کیا تھی کہ ان کی زمین امن و امان سے خالی تھی، طاقتور وحشی قومیں ان کے اوپر چڑھائی کر دیتی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جمع پونجی ٹیکس وغیرہ جمع کرتے ہیں اور آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیں. عظیم لیڈر وہ ہوتا ہے کہ دور دراز کی گمنام اور پسماندہ قومیں بھی اس سے اچھا گمان رکھیں، اس کے انصاف پہ بھروسہ کریں، اور مفسدین کے مقابلے میں اس سے مدد لیں، اور وہ ان کا تحفظ کرے، انہیں امن و امان دے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ذوالقرنین کو ایسا چیلنج درپیش تھا کہ جس کے لیے تلوار نہیں چاہیے تھی بلکہ انجینئرنگ اور مادی وسائل چاہیے تھے. کسی مفسد قوم کے خاتمے کے لیے ضروری نہیں کہ ان کی قتل و غارت شروع کر دی جائے اور سمجھے کہ اس سے کام درست ہو جائے گا، بلکہ کیا کہ ایسا حل سوچا جائے کہ جس سے مسئلہ حل ہو جائے اور فسادی راہ نہ پا سکیں. اس قوم نے پیسے کی پیشکش کی لیکن اس نیک بندے کا، اس بادشاہ کا جواب کیا تھا، بہت ہی متاثر کن. قال ما مکننی فیہ ربی خیر. اس نے کہا میرے رب نے جس چیز میں مجھے قدرت عطا کی ہے وہی بہتر ہے، بس تم سب قوت کے ساتھ میری مدد کرو، ہیومن ریسورس چاہیے، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا. تم مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا تو کہنے لگا اس میں پھونکو. یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا میٹل کو تو کہا لاؤ میرے پاس کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں. یہ ذوالقرنین کی اعلیٰ ظرفی تھی، اور یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت سکلڈ تھا. یعنی لیڈر کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کوئی اسے کام آتا ہو، اس کے پاس کوئی سکل ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے کسی کی خدمت کر سکے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات عوام کو صرف خیرات پہ لگا دیا جاتا ہے یا ان کے لیے کچھ چھوٹے موٹے اس طرح کے کام، لیکن اگر انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا جائے اور ایسے طریقے سے ان کی مدد کی جائے کہ جس سے وہ کچھ کرنے کے قابل ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں مال کی پیشکش ہو رہی ہے، وہ کہتے مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے تمہارا تعاون چاہیے. سچا اور مسلح لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم سے اپنی خدمت کا صلہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے کچھ دو، اسے کیا ہے پبلک پارٹیسپیشن چاہیے کاموں میں، کہ تم اپنی جسمانی طاقت اور محنت سے میرا ساتھ دو. اور پھر قائد خود بیچ میں گھل گیا ان کے ساتھ، میں آگے چلتا ہوں اور تم میرا ساتھ دو، جو کام میں تمہیں کہوں وہ کرو. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ انہیں سکھا رہا ہے کہ وہ اپنا دفاع خود کیسے کریں. اور جہاں تک ہیومن ریسورس کا تعلق ہے تو یاد رکھیے، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں سب سے بڑی قوت افرادی قوت ہوتی ہے، ہیومن ریسورس ہوتا ہے. اگر انسانوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، اگر ان کو تعلیم نہیں دی گئی، اگر ان کو سکلز نہیں سکھائے گئے، تو یاد رکھیے جدید ترین مشینیں بھی خود سے کچھ نہیں کر سکتی، روبوٹ کو بھی چلانا پڑتا ہے. اور اگر کسی کو چلانا ہی نہ آئے تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ کے پاس لیٹسٹ آئی فون ہو لیکن اگر آپ کو اس کے فیچرز پتہ ہی نہیں تو آپ اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس کے لیے سکلز چاہیے. تو اصل چیز ہے انسان، انسان پر انویسٹ کرنا چاہیے، اسے کسی کام کے قابل بنانا چاہیے، ورنہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی کوئی بڑا کرشمہ نہیں دکھا سکتی. اور کسی بھی ادارے کی ترقی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے افراد کی قوت کا معیار کیا ہے، اس کے پاس کتنے سکلڈ پیپل ہیں اس کام کو کرنے کے لیے جس کے لیے کوئی ادارہ بنائے. اگر ان کے اندر وہ قابلیت نہیں تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہیومن ریسورس کے ذریعے ہی عام طور پر کام آسان ہوتے ہیں، ورنہ لیڈر کے اوپر ہی ساری ذمہ داریاں، اسے ہر چھوٹے سے بڑا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے. تو بہترین جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں کام کو ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے، اس میں افراد کو تیار کیا جاتا ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، ان کو کام سمجھایا جاتا ہے، کام کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اور پھر ذوالقرنین کے اس قصے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اقتدار اللہ کی امانت ہوتی ہے، اسے دولت جمع کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. پھر یہ کہ ایک اچھا لیڈر صرف حکم نہیں دیتا، عوام کی طاقت کو آرگنائز بھی کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس دور میں بھی اللہ کا یہ نیک بندہ، عادل بندہ اتنا زیادہ سمجھدار تھا کہ اس نے لوہے اور تانبے کو ملا کے وہ مضبوطی حاصل کی جو پتھر کی دیوار سے ممکن نہیں تھی. اور پھر یہ کہ یاجوج ماجوج جیسے فتنوں سے بچنے کے لیے صرف دعا کافی نہیں ہوتی، دیوار بھی بنانی پڑتی ہے، دیوار بنانا بھی سیکھیں، یعنی ہر طرح کے علم ہونے چاہیے. دین کا علم تو اپنی جگہ ضرورت ہے لیکن دنیاوی علوم جس کے ذریعے کوئی قوم ترقی کرتی ہے اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. فَمَسْتَعُوا اَيَّزْهَرُوا وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا. پھر نہ تو وہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. اس نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. سبحان اللہ، سب کچھ کام کر کے اب تبلیغ کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اپنے اس کام کو، اس کامیابی کا سہرا خود کو نہیں باندھتے بلکہ کیا کہتے ہیں، ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہ نہیں کہا دیکھو میں کتنا بڑا انجینئر ہوں، میں کتنا طاقتور ہوں، میں نے کیا کارنامہ کیا ہے، اس میں میرے نام کی پٹی لگا دو، یہ میں نے بنوائی تھی دیوار. انہوں نے کوئی پٹی نہیں لگائی، اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے بتا دیا کہ کیسا کام کیا تھا اس نے. اور پھر ساتھ ہی بتایا یہ دیوار ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ دیوار ٹوٹ پھوٹ جائے گی. تو اگر آپ کو اللہ توفیق دے اپنی صلاحیتوں کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کریں تو اس کا کریڈٹ بھی اللہ کو دیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے توفیق دی اور مجھ سے یہ کام کروا لیا. اور لوگوں کو ایسی سہولتیں دیں، لوگوں کے فائدے کے ایسے کام کریں جو صدیوں قائم رہیں، کچے پکے کام نہیں ہونے چاہیے. جیسے آج کل ہمارے ایک سڑک ابھی بن ہی رہی ہوتی ہے، دوسری طرف سے ٹوٹنا بھی شروع ہو جاتی ہے. تو سب سے اہم سبق کیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو ریسورسز دیے تو آرام سے نہ بیٹھے. ریسورسز اس لیے نہیں دیے کہ آپ عیش و عشرت کریں، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تعلیم دی ہے، ڈگری دی ہے، مال دیا ہے، اچھا زرخیز ذہن دیا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو اٹھیں اور کچھ کریں. آرام جنت کے لیے ہے اور اس کے لیے یہاں کام کرنا ضروری ہے. وہ ترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض، اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ بعض میں موجوں کی طرح ٹکرائیں، یعنی قیامت کے دن، اور سور میں پھونک دیا جائے گا. تو ہم ان سب کو اکٹھا کر کے جمع کر لیں گے اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ یہاں قیامت کا ہولناک منظر بتایا جا رہا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا اور قیامت قریب آ جائے گی تو پھر یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے کہ ایک دوسرے میں لہروں کی طرح گتم گتا ہوں گے، موج کی طرح، اور زمین پہ فساد مچائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی کہ جب قیامت ہوگی تو تمام انسان گھبراہٹ میں جب زمین سے نکلیں گے تو سمندر کی لہروں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر، ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ اور اس وقت سور پھونک دیا جائے گا اور میدان حشر میں سب جمع ہوں گے، جہنم سامنے لائی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کتنی بھی مضبوط چیزیں آپ بنا لیں، اللہ کے حکم کے سامنے وہ ریت کا ڈھیر بھی نہیں۔ اس دنیا کی تمام پناہ گاہیں عارضی ہیں، ہم سب کو ایک دن حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے جہاں سے کوئی بھی بھاگ نہ سکے گا۔ تو مقصد کیا ہے ان آیات کا؟ کہ انسان غفلت سے جاگے، کیونکہ جب وہ دنیا میں کوئی بڑا کام کر لیتا ہے نا تو پھر اسی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت ہی نہ رکھتے تھے۔ یہاں لوگوں کی نفسیاتی اور روحانی حالت کی عکاسی کی جا رہی ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھیں جسمانی طور پر تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن تعصب، انا اور دنیا پرستی اور خواہشات کا ایسا پردہ پڑا ہوتا ہے کہ نہ انہیں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں اور نہ ان کے اندر کی بصیرت کوئی جاگتی ہے، وہ سچ کو دیکھ کر بھی نہ دیکھنے والے بنے ہوتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے یا انہیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سنتے بھی نہیں ہیں، عدم استطاعت۔ بات یہ کہ جن لوگوں کا آپ پسند نہیں کرتے نا، اگر وہ آپ سے بات کر رہے ہو تو آپ بلاک کر لیتے ہیں اپنے کان، جسے بعض بچے کرتے ہیں نا، ماں نصیحت کر رہی کر رہی کر رہی، وہ سنتے ہی نہیں، یا تو کچھ ڈال لیں گے کانوں میں یا پھر سن کے بھی نہیں سنیں گے۔ تو اسی طرح کچھ لوگوں کا قرآن کے ساتھ رویہ ہوتا ہے کہ وہ بظاہر سن رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں سن رہے ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. کیا پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا. ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے نہ بصیرت سے کام لیا اور نہ حق بات سنی. اللہ کو چھوڑ کے فرشتوں، نبیوں، بزرگوں، بتوں، ان سب کو اپنا کارساز اور سفارشی بنایا ہوا تھا کہ وہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. لیکن اب ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب ان کی مہمانی کے لیے جہنم ہی کا کھانا ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تمہیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ کہ جو کام بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں، وہ صرف دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دنیا برائے دنیا، ذوالقرنین کی طرح نہیں بلکہ صرف دنیا کے عیش و عشرت کے لیے، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہ سب سے ناکام لوگ ہیں. ہم سب کو بھی اپنی مصروفیت کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی ڈائریکشن کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نمبر ایک کیا کچھ کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے، گول کیا ہے، پہنچنا کہاں ہے، یہ سب کچھ کہاں فائدہ اٹھانے کے لیے کر رہے ہیں، صرف اس دنیا میں یا آگے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی تو محنت ہی ضائع ہوگی، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کیونکہ وہ صرف دنیا ہی کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. اور پھر یہ کہ انسان کو خود احتسابی کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے. اگر ہماری ساری دوڑ دھوپ صرف مادی ترقی، عہدوں اور شہرت کے لیے ہے تو پھر فائدہ کچھ نہیں. ہمیں رک کے سوچنا چاہیے ہماری محنت کا رخ کیا ہے، کیا ہم اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا میں مگن تو نہیں جو اللہ کے ہاں سب ریجیکٹ کر دیا جائے کہ یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں. مجھے یاد ہے ہماری ایک ٹیچر تھی، گریڈ 9 میں سائنس ٹیچر تھی، تو وہ ہمیں جب کچھ پڑھا لیتی تھی تو پھر ہمیں ہوم ورک دیتی تھی، اور ہوم ورک میں ہمیں اسکیچز بنانے کے لیے کہتی تھی، جو بھی تھیری ہوتی تھی پھر یا پریکٹیکل کا کوئی سامان ہوتا وہ کہتی تھی اس کو ڈرا کر کے لاؤ. اور کچھ بچیاں بےچاری اتنی محنت کرتی تھی کر کر کے، لیکن ان سے نہیں بنتا تھا، وہ جب لے کر آتی تھی تو ٹیچر اٹھا کے ان کی یوں پھینک دیتی. مجھے آج بھی یاد ہے
یوں پھینکتی تھی اور وہ کھسکتے کھسکتے وہ اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی ان کی نوٹ بکس، کہیں جا پڑتی تھی. مجھے دیکھ کے بڑا ہی ترس آتا تھا کہ انہوں نے اتنی محنت کی لیکن ریجیکٹ ریجیکٹ ریجیکٹ. تو بعض لوگ دنیا میں بڑی محنتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن آگے صفر، کچھ بھی نہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے، ان کے اعمال زیرو ہوں گے، یہی جہنم ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا. یاد رکھیے، اعمال کی قبولیت کی بنیاد ایمان ہے خالص. کتنے بھی اچھے اچھے کام انسان کرے لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں، ایمان نہیں، تو زیرو ہیں. آپ دیکھیے، زیرو کے ساتھ ایک لگے تو دس بنتے ہیں نا، دو زیرو کے ساتھ ایک لگے تو سو بنتا ہے نا، تین زیرو کے ساتھ ایک لگے تو ہزار بن جاتا ہے. تو اسی طرح آپ ایک زیرو جتنا کام کریں، دو جتنا کریں، تین، جب تک ایمان نہیں ہوگا نا، یعنی ہے زیرو لیکن ایک لگا، جو ہی ایمان آیا وہ دس بن گئے، دس نیکیاں مل گئیں، چھوٹا سا عمل بھی آپ کا وہ سو بن گئی، وہ ہزار بن گئی، لیکن ایمان شرط ہے. ایمان نہیں، اخلاص نہیں، کچھ بھی نہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، جو صرف دنیا کی کامیابی کے پیچھے ہی دوڑ رہے ہیں. ان کی یہ کامیابیاں آخرت میں کچھ بھی نہیں فائدہ دیں گی. تو ہمیشہ ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا انسانی ہمدردی کا کام بھی آخرت میں کام نہیں آئے گا. اور پھر یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ کفر اور شرک تمام نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمانی ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کہیں اور منتقل نہ ہونا چاہیں گے، کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے، کہیں اور شفٹ نہیں ہونا چاہیں گے، موو نہیں ہونا چاہیں گے. یا مومنین کے شاندار استقبال کی بات ہو رہی، ابدی ٹھکانے میں جنات الفردوس نزلا، کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال تھے ان کے پاس. اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، چینج چاہتا ہے، چاہے کتنی بھی اچھی جگہ پر ہو، لیکن جنت اتنی حسین، اتنی دلکش اور ہما وقت بدلتی ہوئی نعمتوں والی جگہ ہوگی کہ وہاں رہنے والے کبھی یہ خواہش نہیں کریں گے کہ وہاں سے کہیں اور جائیں. نہ بوریت ہوگی، نہ خوف، نہ زوال، لیکن شرط ہے ایمان اور عمل صالح. اور ایک اور چیز ہے کہ ہمیشہ ہمیں جنت الفردوس مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ دنیا کی کسی نعمت میں کمال نہیں، اصل سیٹسفیکشن وہیں ملے گی. دنیا میں آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے، کچھ بھی مل جائے آپ کو. دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ یہ ڈر ہوتا ہے کہ چھن جائے گی. اور ریسنٹلی کسی سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ میں رات کو سو نہیں سکتی. میں نے کہا کیوں؟ کہتی مجھے ساری رات خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ادھر سے کوئی آ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے، کوئی گھر میں داخل نہ ہو جائے. تو آپ دیکھیے کہ جتنا قیمتی گھر ہوتا ہے نا اور اس میں جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اتنے ہی خوف بڑھ جاتے ہیں پھر کہ کوئی آ کے لوٹ نہ لے. جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ آپ کا ذاتی ہوگا، کوئی چور ڈاکو وہاں داخل نہیں ہو سکتا. جنت تھکے ہوئے مسافروں کے لیے آرام گاہ ہے، جنہوں نے دنیا کے فتنوں جیسے، اصحاب کہف جیسے لوگوں کی طرح صبر اور ایمان کا رستہ چنا اور مسلسل محنت کرتے رہے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. آپ کہہ دیجئے، اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو، اور اگرچہ ہم اس کی مانند اور بھی سمندر اس کی مدد کے لیے لے آئے. سبحان اللہ. کلمات کیا ہے اللہ کے؟ اللہ کا علم، اس کی قدرت کی نشانیاں، اس کی حکمتیں، اس کی صفات، اس کے احکامات. یہ جتنے بھی واقعات ہم نے پڑھے سورت کہا میں، سب اللہ کے کلمات، اس کی قدرت کا ایک چھوٹا سا نظارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا علم اور میری نشانیاں تو اس سے کہیں زیادہ ہیں. یہ تو چھوٹا سی جھلک دیکھی ہے تم نے. انسان کا علم اللہ کے مقابلے میں بس ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ. اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کے کلمات ہیں، اور ان کے معنی اور گہرائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. چاہے سات سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درخت قلم بن جائے اور آپ لکھنا شروع کر دیں، تو اس لیے دو ڈھائی گھنٹے کا سیشن تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. یہ صرف ٹچ کر کے گزرنا ہے. اور یاد رکھیے ہر دور میں قرآن کی نئی حکمتیں سامنے آئیں گی, ہر دفعہ پڑھیں گے نئے معنی سمجھ میں آئیں گے, وہ کبھی ختم ہونے والے ہی نہیں ہے. اسی لیے قرآن معجزہ ہے, قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کے پیغام ہے. نئی کتاب کی ضرورت نہیں, اسی کو بار بار پڑھتے جائیں اور آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے جائیں اور وہ بھی آگے بھیجتی جائیں. قل انما انا بشر مثلکم, ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بات کی گئی, دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے کلمات کی بات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, آپ کہہ دیجئے بے شک میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں, میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. تین بنیادی عقائد کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, الہ ایک ہی ہے اور آخرت آنے والی ہے.
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم سرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الحمدللہ ہم نے سورت کہف کے قصوں کا مطالعہ کیا. یہ سورت ہمیں فتنوں سے بچنے کا راستہ دکھاتی ہے. اصحاب کہف میں نشانی ہے عقیدے اور ایمان کی فتنے سے بچاؤ کیسے کیا جاتا ہے. باغ والا مال اور دنیا کی محبت کی فتنے سے بچاؤ کے لیے بہترین کہانی ہے. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ علم اور تکبر کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ, اور ذوالقرنین طاقت اور اقتدار کے فتنے سے بچاؤ کیسے ہوتا ہے. اور ان تمام فتنوں کا حل آخری آیت میں ہے, توحید نیک عمل اور اخلاص. یہ پکڑے رکھیں تو ہر طرح کی فتنے سے بچ جائیں گے.